کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ, قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام, آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں. حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ.
کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ رب العالمین.
ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات موجود ہوتے ہیں تو بڑھتے ہیں, ناظرین نے ہم سے کیا پوچھا ہے.
میرا نام عبد الرحمان کمال سلطانی. میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ لوگ اکثر بیشتر پوچھتے ہیں کہ یہ اذان سے پہلے, اقامات سے پہلے درود شریف یہ کس سے ثابت ہے اور یہ کب سے شروع ہوا, اور جمعے کی نماز کے بعد مائک پہ صلاۃ والسلام اس کا بھی بتا دیں کہ کس سے ثابت ہے اور کب سے شروع ہوا ہے.
جی, مائک کا نہیں پوچھا انہوں نے کہ مائک کس سے ثابت ہے اور یہ کہاں سے, لیکن مائک میں جو صلاۃ والسلام پڑھا جا رہا ہے اور ویسے بھی اذان سے پہلے بھی اور اقامت سے پہلے درود و سلام پڑھنے کی کیا شریعت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا بالکل مستحب ہے, اچھی بات ہے, اور جو پڑھے گا اس کو ثواب بھی ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں ان فضیلتوں سے بھی اس کو حصہ حاصل ہوگا. اور اذان کے بعد درود پاک پڑھنا یہ تو خود سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرتے تھے, صلاۃ والسلام عرض کیا کرتے تھے
اذان کے بعد.
اذان کے بعد اسی طرح اذان سے پہلے بھی کچھ کلمات کا کہنا سنن نبی داؤد شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے مکان پہ چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے اور اس سے پہلے کچھ کلمات آپ کہا کرتے تھے جس سے لوگ متوجہ ہو جائیں. تو اذان کے جو کلمات ہیں وہ تو مخصوص ہیں, جو ہم نے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی اور نہ ہم کر سکتے ہیں. البتہ اذان کے بعد اور اذان سے پہلے کچھ ایسے کلمات پڑھنا جیسے درود شریف پڑھنا ہے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ اذان کا حصہ نہیں ہے, اس انداز میں اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. اصل جو ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اذان مقرر ہوئی اس کے اندر آپ کسی طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتے. اس پر بہت سارے دلائل ہیں, میں مختصراً ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں, ورنہ اس پر ہم کئی مرتبہ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اس میں اللہ جل شانہ نے کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ کھڑے ہو کر درود پاک پڑھیں بیٹھ کے نہ پڑھیں, یا بیٹھ کے پڑھیں کھڑے ہو کے نہ پڑھیں, فلاں وقت میں پڑھیں فلاں وقت کے اندر نہ پڑھیں, کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر, اس کو مطلق کہا جاتا ہے. تو جہاں شریعت مطہرہ روکے گی کہ اس مقام پر آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے, جیسے نماز کے اندر نہیں پڑھ سکتے کہ نماز کے مخصوص اوراد ہیں, یعنی کوئی تلاوت کی جگہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے یا کوئی رکوع سجدے کی جو تسبیح ہے اس کی جگہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی. اسی طرح کوئی مثال کے طور پر باتھ روم کے اندر ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں درود پاک نہیں پڑھا جائے گا, کوئی بھی ذکر و اذکار اس مقام پر نہیں کیا جائے گا. اسی طرح قرآن سن رہے ہیں تو چونکہ قرآن سنتے وقت اس بات کا حکم ہے کہ بندے نے خاموش رہنا ہے تو وہاں پر بھی وہ درود پاک نہیں پڑھے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا. خود قرآن پڑھ رہا ہے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جاتا ہے تو وہاں نہیں پڑے گا,
نماز میں آ جاتا ہے.
ہاں, تو اب بندہ جو ہے جہاں پر مقرر کیا گیا ہے کہ یہاں نہیں پڑھ سکتا وہ ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جس پر ہم اپنی طرف سے روک لگا دیں کہ یہاں درود پاک نہیں پڑھ سکتے. اللہ پاک نے واضح طور پر ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم خوب درود پاک پڑھیں. اس کی سیدھی سمپل سی مثال یہ ہے, اگر ہم اس وقت ہاتھ باندھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں تو اب کوئی کہے کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ روزانہ ہماری عادت ہے کہ ہم اس وقت مثال کے طور پر درود پاک پیش کر رہے ہیں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ دلیل کیا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے یہی کہا جائے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے، ہم دعا مانگنا شروع کر دیں اس وقت. کوئی کہے کہ بھائی اس وقت دعا مانگنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ قرآن پاک فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو اللہ پاک نے مطلق اجازت دی کہ ہم کسی بھی وقت دعا مانگ سکتے ہیں. تو اسی طرح مطلق فرمایا کہ درود پاک پڑھو تو کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے. البتہ جو ممنوع چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ چیزوں کو بدل دے یا اس کو اٹھا دے. جیسے مثال کے طور پر جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ درود پاک میں بھی پڑھتا ہوں، ولیکن لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھایا، یعنی چھینک پر جو الحمد کہنی وہ اس انداز میں نہیں کہنی. یعنی وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، جو الفاظ منقول ہیں. یہی حدیث مبارکہ امام بیحقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان کے اندر دو مقام پہ روایت کی. اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے فرمایا کہ بخیل تھا، تو نے بخل کیا اور درود پاک کیوں نہیں پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو درود پاک پڑھتا، یعنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ، جو سنت تھی اسے آپ نے مکمل کیا. اس کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ سنت کی تبدیلی ہو رہی تھی، کیونکہ بیچ میں آ گیا. اب جیسے مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ اذان کہتے کہتے درمیان کے اندر اشہد اللہ اشہد ان محمدن اور بہت سارے القابات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ملا دیتا ہے، ہم اس سے منع کریں گے کہ جو الفاظ منقول ہیں اسی انہی انداز میں آپ نے یہ اذان دینی ہے. صحیح مسلم شریف اور جو صحیح ستہ ہے تمام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تلبیہ ہے کہ آپ جب احرام باندھتے تھے تو اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ جو تلبیہ پڑھتے تھے وہ مشہور تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ پورا تلبیہ جو مشہور و معروف ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، اس کے بعد نہیں پڑھتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ دونوں نے یہ تلبیہ روایت کیا، لیکن دونوں کے دونوں اس کے بعد مزید الفاظ اس کے اندر ملایا کرتے تھے، درمیان میں نہیں، پورا ہو گیا اس کے بعد مزید الفاظ انہوں نے ملائے، جس کا مطلب ہوا کہ کسی طرح کی تبدیلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ نہیں ہوئی. یوں ہی جو ہے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ امام اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند کے اندر روایت کی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی روایت ہے کہ یہ پورا ہونے کے بعد چند الفاظ اپنی طرف سے مزید کہا کرتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ممانعت بھی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان یہ کام کر رہے ہیں. تو اب یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، جو اجلہ ائمہ ہیں جو جن کو واقعی اس طرح کی مہارت حاصل ہے ان سے بزرگوں سے یہ چیز ہم تک پہنچی ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب جو ابتدا ہوئی اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کی، تو یہ کوئی اعلی حضرت کے دور سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے ہوئی ہے کہ پہلے مختلف بادشاہوں کے نام لیے جاتے تھے، اس سے کچھ پڑھا جاتا تھا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مقرر کر دیا مصر کے اندر کہ اذان سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جائے گا. تو یہ اجازت ہے قرآن و حدیث میں، قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اجازت دے دی اللہ پاک نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر درود پاک پڑھنے کے مختلف فضائل بیان کیے. تو کہیں یہ نہیں کہا کہ اذان سے پہلے نہیں پڑھنا، اذان کے بعد نہیں پڑھنا، اقامت سے پہلے نہیں پڑھنا، یہ کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. اسی طرح مائک پر پڑھنا، تو دیکھیں مائک پر تو سوالات بھی کیے جا رہے ہیں، مائک پر ہم بھی بول رہے ہیں، مائک پر تقریریں بھی ہو رہی ہیں اور وہ لوگ بھی تقریریں کر رہے ہیں کہ جو اس کے خلاف باتیں کر رہیں گے، ان کی بھی تقریریں مائک کے اوپر موجود ہیں. تو جب آپ کی تقریر ہو سکتی ہے تو مائک پر درود پاک کیوں نہیں ہو سکتا؟ البتہ جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، جو امیر السنت نے اپنے اسلاف کے تعلیمات کی روشنی میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ آپ لوگ تو ادھم داڑ کر کے جو چاہیں کریں کرتے رہیں، لیکن ہماری جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دینے کا سبب نہیں بنیں گے۔ اذان دی جائے، دور تک آواز پہنچے، لیکن اس کے لاؤڈ اسپیکر اس انداز میں لگا جائیں کہ براہ راست کسی کے گھر کے اندر تکلیف والی صورت نہ ہو، کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ اسی طرح جمعہ کے دن بھی جو صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ کسی کو تکلیف و دینی تکلیف نہیں، کسی کو ہائی تکلیف درود پاک سے،
وہ ایک الگ
واقعی جس کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ایسے انداز میں تکلیف کسی کو نہیں پہنچنی چاہیے،
اور باقی نارمل طریقے سے جیسے جمعہ
پڑھا جاتا ہے
پڑھا جاتا ہے اس میں
کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جب دیگر دینی کام ہو سکتے ہیں تو درود پاک پڑھنے میں کیا تکلیف ہے؟ یعنی اگر مثال دینے پر آئیں تو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے آج تک وہ کام کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے صحابہ نے وہ کیے، صحابہ نے نہیں کیے تابعین نے وہ کیے، تابعین نے وہ نہیں کیے تبع تابعین نے وہ کیے، تبع تابعین نے جو نہیں کیے وہ ان کے بعد والوں نے کیے، اور آج تک نیک کام سمجھ کر دین کے کام وہ کیے جا رہے ہیں کہ جو قرون ثلاثہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تینوں جو ادوار ہیں برکت والے ان کے اندر یہ ثابت نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ کام آج کے دور کے اندر کیے جا رہے ہیں اور اس کو نیکی اور دین سمجھ کے کیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، جس مائک میں درود و سلام یہ پوچھ رہے ہیں تو اس مائک میں تھوڑی دیر پہلے نماز بھی تو پڑھی جاتی ہوگی،
بالکل پڑھی جاتی ہے،
اور نماز پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا، تو بہرحال جواب بڑا ڈیٹیل سے تفصیل سے جواب جو ہے وہ پیش کیا گیا الحمدللہ، کہ ہر وقت آپ جزمہ مونا نہیں ہے تو آپ درود و سلام پڑھتے رہیں، اور یہ کوئی اذان کا حصہ نہیں ہے۔ اذان کا حصے ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اذان کا ہم حصہ سمجھتے، بعض لوگ ایسے خام کا یہ فضول میں الزام لگاتے ہیں کہ اذان کا حصہ سمجھ لیتے ہیں اور اذان کا ایسا جز سمجھ لیا، بھائی اذان کا ایسا حصہ سمجھتے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھا ہی نہیں ہے، اچھا مؤذن بھول گیا بالفعل پڑھا ہی نہیں ہے، یا کئی مساجد میں اہل سنت کی مساجد نہیں پڑھا گیا، تو اب کیا ہم کوئی آج تک کوئی مثال یہ نہیں لا کے دکھائے گا کہ اذان دوبارہ پڑھی گئی ہو، تو اذان کا حصہ ہی نہیں، تو اذان کا حصہ اقامت کا حصہ ان کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ نے اپنے جو رسالے میں بھی اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اپنے فتاوی میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی، تو اس کے پیش نظر ایک جو فصل کرنا، یعنی اذان اور اس کے انداز یہ دونوں تبدیل ہوتے ہیں اور واضح فرق ہوتا ہے، اذان کس انداز میں دی جاتی ہے اور لہجے میں دی جاتی ہے، طرز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، درود و سلام کس انداز میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ کوئی حصہ نہیں، بلکہ بیچ میں ایک اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ آپ گفتگو کام کاج روک کر آپ اذان کا جواب دیجئے، ڈھیر و ثواب کمائیے، تو یوں بھی یہ جدا جدا معاملہ ہو گیا۔ تو اس لیے نہ اس کو اذان کا حصہ سمجھنا چاہیے نہ اذان کا حصہ ہے، پڑھتا ہے بالکل اچھی بات ہے اور پڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوگی، بلکہ روایات میں وہ دعائیں جس کے اول اور آخر کے اندر درود شامل ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، تو جس کام میں درود شامل ہوگا انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی، جہاں منع ہوگا تو وہاں اس میں ویسی شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے۔ سان صاحب ایک بات اس پہ بڑی آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی منع نہیں ہے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو نماز میں بھی تو تین سجدے منع نہیں ہیں، دو سجدے آپ کرتے ہیں تو تین سجدے کر لیں۔
دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ جو مقرر ہے، اب تین سجدے کریں گے تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقرر کردہ طریقہ کار کے خلاف ہوگا، دو کی جگہ تین رکعتیں پڑھیں گے تو پھر یہ مقرر کردہ طریقہ کار کے خلاف ہوگا،
اس کو مقرر کرنا ہی گویا کہ دوسرے کی ممانعت بھی موجود ہے۔
جیسے میں نے اذان کی مثال دی کہ اذان دیتے ہوئے درمیان کے اندر کوئی اضافہ کر دیتا ہے،
انا سیدنا و مولانا یہ اس طرح کلمات
بڑھانا شروع کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی، کہ جو مقرر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا آپ نے اس کو بدل ڈالا، جبکہ یہاں پہ کوئی چیز تبدیل نہیں کی جا رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اسے مکمل کیا جا رہا ہے، باقی پھر صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین کی تعلیم کی روشنی کے اندر علماء نے اس بات کی اجازت دی تو اسے اختیار کیا جا رہا ہے۔
جی مزید سوال
مفتی صاحب سے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کہکہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی رہنمائی فرما دے کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟
اللہ اللہ،
اسباب وضو تو پورا آپ کو رسالہ پڑھنا ہوگا یا بہار شریعت کا دوسرا حصہ کہ جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہکہ لگانے کا جو انہوں نے پوچھا ہے تو اب اس سے وضو ٹوٹے گا؟
دیکھیں عام حالت میں اگر کوئی قہقہہ لگاتا ہے, جیسے ابھی بیٹھے بیٹھے کسی نے قہقہہ لگا دیا, نماز میں نہیں ہے وہ, تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ وہ شخص کے جو بالغ ہے اور سمجھدار ہے, ایسی نماز کے جو رکوع اور سجدے والی ہے جو ہم عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں, اس میں اتنی بلند آواز سے وہ ہنستا ہے کہ دوسرے تک اس کی آواز پہنچ جائے. جاگا ہوا ہے, بیدار ہے اور سمجھدار ہے, بالغ ہے, اور اتنی آواز سے رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر اس نے قہقہہ لگایا کہ جو دوسروں تک پہنچ گیا, اتنی آواز تھی, بلند تھی کہ دوسرا کوئی ہوتا تو وہ سن لیتا, تو اس صورت میں اس کی نماز بھی ٹوٹے گی اور ساتھ میں وضو بھی ٹوٹے گا. اور اگر اتنی آواز سے ہنسا ہے کہ کسی دوسرے تک آواز نہیں پہنچ سکتی, صرف اس کے کانوں تک پہنچی ہے, تو اس کی نماز ٹوٹے گی, وضو نہیں ٹوٹے گا. عام حالت میں قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, البتہ اس کے بعد کر لینا یہ بہتر ہے.
ٹھیک ہے, کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلا اور اس کا راستے میں انتقال ہو گیا یا اس کو کسی نے مار ڈالا, کیا وہ شہید کہلائے گا؟
رزق حلال کمانے کے لیے
گھر سے نکلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا یا ویسے کسی نے اس کو مار دیا؟
دیکھیں اس حوالے سے میں نے شہادت کا پڑھا نہیں کہ وہ شہید کے باب کے اندر جو آئے گا حکمن, وہ یعنی جن جن کو شہدا شمار کیا گیا حدیث پاک کے اندر مختلف, اس میں ایسے فرد کو کہ جو رزق حلال کمانے کے لیے نکلا اور درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے کہ اس پر شہید کی فضیلت ہے یا نہیں ہے. البتہ اپنے مال کو بچاتے ہوئے جو بندہ جس کا انتقال ہوا, جس کو مار دیا گیا, اس کے لیے شہید ہونے کا الفاظ جو ہیں وہ حدیث پاک میں موجود ہیں.
رجب کا مہینے کا چاند دیکھنا یا اور بھی کسی مہینے کا چاند دیکھنا, اس کی کوئی اہمیت؟
جی بالکل, یعنی جو چند چاند ہیں, ویسے تو رجب کے چاند کی تو الگ سے کوئی فضیلت نہیں آئی ہے دیکھنے کی, لیکن پانچ چاندوں کو دیکھنا یہ فرض کفایہ, واجب کفایہ, مختلف الفاظ یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو شرعی احکام ہوتے ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں. جیسے شعبان کے بارے میں فرمایا کہ اس کا چاند دیکھنا یہ واجب ضروری ہے, کچھ افراد دیکھ لیں تو یہ کفایت کر جائے گا. وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ اگر 29 دن ہوئے اور چاند دیکھنے کے لیے نکلے اور پتہ چلا بادل چھائے ہوئے ہیں, تو اب 30 کی گنتی ہمیں پوری کرنی ہوتی ہے, تو اب 30 کی گنتی اسی صورت میں پورا کر سکیں گے جبکہ چاند پہلے سے دیکھا ہوا ہو. اور اسی طرح پھر رمضان کا معاملہ ہوتا ہے, اسی طرح شوال کا ہوتا ہے, اسی طرح ذیقعد اور ذیلحج کے جو چاند ہیں ان کو دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. باقی اس کے علاوہ چاند دیکھ کے دعائیں پڑھنے کی تو حدیث پاک کے اندر موجود ہیں, حدیثیں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ شروع ہونے پر اور سال شروع ہونے کے پر جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے, اور رجب کے مہینے میں تو خصوصاً آپ کی یہ دعا بھی
ہے جی,
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا اور رمضان. اللہ پاک ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرمائے, رجب کے مہینے کو بھی ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان کے ساتھ ملا دے. اللہ پاک ہم سب کو ان مہینوں میں بطور خاص, ان ایام میں, ان مہینوں میں, اور یہ ویسے بھی ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب شریف ہے. کتنے حرمت والے مہینے ہیں؟
چار مہینے حرمت والے, تین متصل ہیں مسلسل ایک ساتھ, ذوالقعد, ذوالحج اور محرم. یہ تینوں مہینے حرمت والے, عظمت والے مہینے کہلاتے ہیں, اور چوتھا رجب جو اکیلا ہے. یہ چاروں حرمت والے مہینے ہیں, اور یہ وہ مہینے ہیں کہ جن کی تعظیم جو ہے یہ اسلام کی آج تشریف آوری سے پہلے بھی جو جاہلیت میں کفار تھے وہ بھی کیا کرتے تھے, کہ ان چار مہینوں کے اندر یہ جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے, اگرچہ کہ ان کی خرافات دوسرے اعتبار سے ہوتی تھیں, لیکن بہرحال یہ چار مہینے ان کے نزدیک بھی معظم یعنی عظمت اور عزت والے تھے.
یہ کہتے ہیں کہ جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد امام اجتماعی دعا کروا رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنی طرف سے جو دعا مانگنی چاہیے یا وہ موقوف کر کے ہم صرف امام کی ہی جو دعا ہے وہ سنتے رہیں, کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں امام صاحب جو دعا مانگ رہے ہیں اس میں جب آپ آمین کہیں گے تو آپ امام کے ساتھ ہی اس دعا کے اندر شریک ہو جائیں گے, کہ آمین خود دعا ہے. اور اجتماعی جو دعا ہوتی ہے وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے, تو بہتر یہی ہے کہ امام کے ساتھ ہی آپ دعا کے اندر شامل ہو جائیں. اور ظاہر ہے کہ جب امام صاحب دعا مانگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مائک پر ان کی آواز ہوتی ہے, تو آپ پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ اس انداز میں دعا مانگ بھی نہیں سکیں گے, تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں امام صاحب تو آپ پھر اپنی دعا بھی مانگ لیں.
ٹھیک ہے, خود کچھ دعائیں خود اپنے لیے ہوتی ہیں, کوئی خاص کرنی ہے بالفرض کسی کو, تو اب وہ امام صاحب, ویسے اوورآل تو کوشش ہوتی ہے آئمہ کی کہ وہ تمام تر جو لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے دعا کرتے ہیں, لیکن اب خاص ہی کسی کا کوئی اپنا میٹر ہے اور الگ تھلگ, اس کی وہ ضمناً کوئی دعا کر لے تو
کر لے تو مسئلہ نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے. لیکن میں نے عرض کی نا کہ دعا دیکھیے خشوع خضوع کے ساتھ ہوتی ہے, توجہ کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ اللہ پاک غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. تو اب جب مائک سے آواز آ رہی ہوگی تو آپ اگر واقعی اتنا اہتمام رکھتے ہیں کہ اس کی طرف سے بالکل توجہ ہٹا کے آپ کی توجہ اپنی دعا کی طرف ہو جائے گی, اور نہ بھی ہو تو بہرحال اجازت ہے اس کی, بہتر یہ ہے کہ پہلے اس دعا میں شامل ہو جائیں اس کے بعد پھر اپنی
دعا. اور امام کی دعا ختم ہونے یا وہ ہاتھ چہرے پہ پھیر لیں اس کے بعد کون سا کوئی دعا کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کر لیں؟
دعا کا ٹائم ختم بھی نہیں ہوا, اور آج کل کون سی بہت لمبی دعائیں مانگی جاتی
ہیں, بلکہ امام کو بھی کہا جاتا ہے
مختصری دعا مانگتے ہیں, تو پانچ چھ سات دعائیں ہوتی ہیں, اور عام طور پہ ہمارے یہاں عربی میں ہی دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے, تو اس لیے وہ جلدی ہی فارغ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنی دعا مانگ لیں.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
میرا نام عطاء الرحمان ہے, میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اہل بیت کی شان زیادہ ہے یا صحابہ رسول کی؟
جی, اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور صحابہ کرام علیہ مرتبہ,
دونوں کے دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں, دونوں کی عظمت, دونوں کی عزت, دونوں سے محبت یہ دین کا حصہ ہے, اور بنیادی وجہ اس کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہونا ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمی, اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہیں پالتا ہے, واحبونی لحب اللہ, اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو, اور فرمایا واحبو اہل بیتی لحبی, اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو اہل بیت کی محبت کی بنیادی وجہ یہ ان کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت بنی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا ان کا ہونا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہونا ہے, اس وجہ سے ان کی عظمت ہے, ان کی اہمیت ہے, ان کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ اللہ اللہ فی اصحابی, کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو, لا تتخذوہم بعدی عرضا, میرے بعد ان کو اپنی تان و تشنی کا, تانے دینے کا نشانہ مت بنا لینا. فرمایا فمن احبہم فبحبی ومن ابغدہم فببغدی, جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے, جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. تو دونوں کی جو شان و عظمت ہے وہ مرکز محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے وہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرے گا, ان کی تعظیم کرے گا, اور وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بھی تعظیم و تکریم کرے گا. تو دونوں ہمارے لیے عزت والے, دونوں ہمارے لیے عظمت والے ہیں. اب رہا ان کے درمیان آپس میں تفاضل, آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت, تو وہ شریعت مطہرہ کی طرف سے مقرر ہے. ہم اپنی خواہش نفس کی وجہ سے, اپنی چاہت کی وجہ سے کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں فلاں سے افضل, بلکہ جو شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر, اور اجماع امت کی روشنی کے اندر, اجماع اہل سنت کی روشنی کے اندر جو معیار مقرر ہے اسی کے مطابق یہ افضلیت ہے. تو اہل سنت کا یہ اجماع ہے, مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ انبیاء اور مرسلین کے بعد, جتنے انبیاء ہیں جتنے مرسلین ہیں ان تمام کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے, ان سے بڑھ کر صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام ہیں, باقی دوسرا کوئی ان سے افضل نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اس کے بعد حضرت مولا علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے, یہ سارے افضل ترین ہستیاں ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, حسنین کریمین ہیں, سیدہ فاطمہ ہیں, سیدہ عائشہ ہیں, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن, یہ تمام کے تمام جو معزز ہستیاں ہیں سب یہ فضیلت والی ہیں. شریعت نے اور اجماع اہل سنت کے اندر یہ بات مقرر ہے کہ جو سب سے افضل ہستیاں ہیں امت کے اندر وہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی کو کہنے لگے کہ جی مجھے فلاں سے محبت ہے تو میں اس کو افضل بنا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کے ادلہ بالکل واضح طور پر موجود ہیں اور علماء نے بڑی بڑی کتابیں اس موضوع پر تحریر کی ہیں اور دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے۔ عقائد اہل سنت کی جتنی قدیم کتابیں ہیں آپ کو یہ بات اس کے اندر واضح طور پر ملے گی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تمام کے تمام صحابہ کرام علی مردوان سے یہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی شخص نامحرم کو خون دے سکتا ہے اگر اس کو ضرورت ہو تو؟
ٹھیک ہے، مزید
مفتی صاحب جی ارشاد فرمائیے گا۔ اگر ہم جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور امام صاحب اس وقت سجدے میں ہوں کسی بھی رکعت کی، تو ہمیں اس وقت تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کر سجدے میں جانا چاہیے یا کچھ دیر کے لیے رکیں اور سجدے میں چلے جائیں، اس کا بہتر طریقہ کیا ہے تو ارشاد فرمائیے گا۔
جی خون کی ضرورت ہے اگر کسی نامحرم کو بھی دینا،
لیکن نامحرم کی بات نہیں ہے، جہاں خون دینا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ جان بچانا ضروری ہے، اعضا کسی کے ضائع ہو جائیں گے، یا جیسے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے دیا جاتا ہے، ایسے موقع پر آپ مطلقاً خون دیں، وہ چاہے کسی کو بھی لگ رہا ہو۔ تو اسی طرح اگر کوئی نامحرم ہے اس کو خون کی ضرورت ہے اور کوئی دینے والا موجود نہیں ہے، آپ سے کسی نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے ان کے گھر میں سے کہ آپ خون دے دیں، تو خون دینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ڈائریکٹ آپ کا خون ویسے بھی اس کو لگے گا نہیں، وہ خون تو جاتا ہے پہلے کسی نہ کسی سینٹر کے اندر، وہاں باقاعدہ اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کسی جگہ پہ وہ خون لگتا ہے۔ تو آپ نے دیا تو یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ سے نکل کے ڈائریکٹ اس کے بدن کے اندر لگ رہا ہو، اس کو تو باقاعدہ اس کا پروسیج ہوتا ہے اور اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خون لگتا ہے۔ تو جہاں ضرورت ہے وہاں پر شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے، اعضا کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے خون دیا جا سکتا ہے، تو وہاں پر خون دے سکتے ہیں۔
یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خواتین کو بھی جو دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے محارم کو ہی تلاش کیا جائے، ضروری تھوڑی کہ وہ ایک نمبر مل جائے ان کے ساتھ پورا،
ملتا ملے گا بھی نہیں اور یہ ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ ضروری کیا ہوتا ہی نہیں ہے،
ہوتا ہی نہیں،
کیونکہ خون ڈائریکٹ لگے گا ہی نہیں، یہ تو
چینج ہو جاتا ہے،
چینج ہوتا ہے، یہی طریقہ کار ہے اس کا۔ جی تو دے سکتے ہیں۔
جماعت میں شامل ہونا، امام صاحب سجدے میں چلے گئے تو کیا کریں؟
ہاتھ وہاں باندھے جاتے ہیں قیام کے اندر جہاں پہ کوئی ذکر کرنا ہوتا ہے، طویل ذکر کرنا ہو تو اس مقام پہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ جب آپ آئے اور امام صاحب سجدے میں ہیں تو آپ اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر تحریمہ اس حالت میں آپ نے کہنی ہے کہ کھڑے کھڑے یہ آپ کی تکبیر تحریمہ ہو، ایسا نہ ہو کہ رکوع تک ہاتھ پہنچ جائے اسی حالت میں آپ کی تکبیر تحریمہ یہ مکمل ہو، بلکہ کھڑے ہو کے آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے اور پھر فوری طور پر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ اپنے سجدے کے اندر مل جانا ہے، جس کیفیت میں بھی امام صاحب ہیں ان کے ساتھ مل جانا ہے۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
بورے میں یا ویسے بھی کباڑ پڑا ہے، اس میں دینا میں نے کباڑ، تو اس میں سے کوئی ایسی چیزیں مہنگی بھی ہیں جیسے پتل ہے، تانبا ہے، لیکن دینے والے کو پتا نہیں ہے، مجھے پتا لگ گیا ہے یہ مہنگا ہے، مجھے اس صورت میں وہ علیحدہ کر دینا چاہیے یا اسی طرح ہی وزن کر کے اس کو پیسے دے دینے چاہیے؟
جی
اب یہ ظاہر ہے کہ اس کو پتا چلے گا کہ یہ مہنگی چیز ہے تو وہ کبھی بھی بیچنے پر راضی نہیں ہوگا۔ تو ایسی واقعی جو عرف سے ہٹ کر چیز ہے کہ جس جو بیچ رہا ہے وہ غلط فہمی کے اندر بیچ رہا ہے، تو پھر تو اس کو بتانا ہوگا آپ کو۔ ایک ہوتا ہے لاٹ کا مال اٹھایا جاتا ہے، اس میں جو آ گیا سو آ گیا، وہ دیکھا کہ بھائی یہ ہے جو لینا ہے لے لو، چاہے سونا ہو چاہے اس کے اندر جو ہے وہ مٹی ہو، یہ تمہارا نصیب ہے تو اسے لے لیا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ بالکل پتہ ہے سامنے کی طرف موجود ہے، اس کو پتہ نہیں ہے بیچنے والے کو کہ میری اس کے اندر اتنی قیمتی چیز موجود ہے، اگر اس کو پتہ ہو تو کبھی بھی وہ بیچے گا نہیں، تو پھر تو اس کو بتا دیں گے،
پھر اس کو بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اوور آل جو سامان خریدتے ہیں اس میں ظاہر ہے
لاٹ خریدتے ہیں عام طور پر، تو اس میں پھر ہر طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ خریدنا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔
اور گھر والے بھی جو مختلف سامان اس طرح کے بچے ہوتے ہیں وہ یوں بیچتے ہیں،
جی
تو جو بھی کباڑ کا یہ کام کرتا ہے تو یہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ چیز میں یہ ہے اس میں
وہ، دیکھیں وہ عمومی طور پر ایسی ہوتی ہے کہ دونوں طرفہ ایک تو رضامندی ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اصل میں یہ جو کنڈیشن بتا رہے ہیں کچھ اور ہے، یہ جیسے وہ کباڑ بیچنے کے لیے آ گیا بےچارا اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اندر جو ہے وہ ہزاروں کا مال رکھا ہوا ہے اور یہ بےچارا 100-200 کا بیچنے کے لیے آ گیا ہے، تو اس کو بعد میں پتا چلے کہ یار اتنی قیمتی چیز میری چلی گئی ہے، تو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا اس چیز کے اوپر،
یعنی اس کو مشورہ کر لینا چاہیے پہلے اس کے الگ الگ چیزوں۔ جی مزید سوال۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو گھر میں ڈنر سیٹ ہڈیوں والے استعمال کیے جاتے ہیں، برتن، کیا یہ استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ یہ ہڈیوں کے برتن جو ہوتے ہیں یہ بعض اوقات یعنی کہ ناپاک ہڈیوں سے بنائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے بنائے جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا، تو ہم یہ سوال کو یعنی کہ کرنا تھا کہ اس کا کیا جواب ہے، استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
جی
اچھا، پہلے فرما رہے ہیں کہ ناپاک ہڈیوں سے بنائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد معلوم ہی نہیں ہے کون سی ہڈیوں سے بنائے جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں، جب تک اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس وقت تک ہم اسے پاک ہی کہیں گے، پاک ہی قرار دیں گے،
پاک ہی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. مزید
میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک جو پڑے ہوتے ہیں الماریوں کے اندر، ان کے ہوتے ہوئے ہم لوگ موبائل کے اوپر قرآن پاک مسجد میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں سر؟
قرآن پاک مسجد کے اندر ہو یا آپ کے گھر کے اندر ہو، اولا اور افضل یہی ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید جو کتابی صورت کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے اسے پکڑ کر آپ اس کے ذریعے تلاوت کیجئے، اس میں زیادہ ثواب ملے گا اور اس کے اوپر اتفاق بھی ہے، اس کو آپ پکڑیں گے، اسے آپ دیکھیں گے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اگر موبائل کے ذریعے آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو تلاوت کا ثواب تو ملے گا. اب جو اسکرین کے اوپر ہمیں قرآن پاک نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ اس کو قرآن کہیں گے یا نہیں کہیں گے، کہ یہ صرف شروعات ہوتی ہیں جہاں ہم نے اس ایپلیکیشن کو بند کیا یا موبائل کو بند کیا تو وہ چلی جاتی ہیں ہماری نظروں کے سامنے سے، وہ موجود نہیں رہتی. تو اب اس کو دیکھنے پر ان علماء کے نزدیک کے جو اس پر قرآن کا اطلاق نہیں کرتے، اسے قرآن نہیں کہتے، تو ان کے نزدیک تو اس کو دیکھنے پر ثواب نہیں ملے گا، چھونے پر ثواب ملے گا نہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اسی قرآن پاک کے اندر تلاوت کریں جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، جس کو متفق علیہ قرآن کہا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مسجد کے اندر بعض اوقات لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا، اب ہر کوئی آپ کے موبائل کے اندر دیکھے گا، اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے اسے، کہ آپ موبائل پر قرآن پڑھ رہے ہیں یا آپ کو دعا پڑھ رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں. کیونکہ جب بندہ موبائل لے کے بیٹھتا ہے تو آج کل جو موبائل لے کے مسجد کے اندر یوں بیٹھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ کر لوگ بدگمانی کے اندر ہی مبتلا ہوں گے کہ یار مسجد کے اندر موبائل نہیں چھوڑا ہوا، یا تو اپنے واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، یا کچھ اور دیکھ رہا ہے اس کے اندر، کس کو پتا چلے گا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو وہ کچھ نہ کچھ دل کے اندر ایسی بات آ سکتی ہے. پڑھنا آپ کا 100% جائز ہے،
لیکن دوسرے ایسے،
لیکن بہتر یہی ہے کہ قرآن پاک جو رکھے گئے ہیں اسی کو اٹھا کے اسی کے اندر تلاوت کیجئے. مسلمانوں میں جو رائج طریقہ کار ہے اسی کو لیجئے. اب یہ اٹھا کر ہر وقت ہر چیز کے اندر اس کو استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا. ہاں کوئی وجہ ہے آپ کی، کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اور جو دوسرا کسی کو اگر ایسا دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کرے، اس میں اس کو کیا گمان رکھنا؟
اس کو تو صحیح گمان ہی رکھنا ہے، بھلے وہ قرآن نہیں بھی پڑھ رہا، وہ کوئی دعا نہیں بھی پڑھ رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھیں گے کہ کوئی جائز کام ہی کر رہا ہے. بالفرض اگر وہ کوئی برا کام کر بھی رہا ہے تو وہ برائی کر رہا ہے،
وہ اس کا
اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اس نے گناہ کیا یا نہیں کیا، آپ بدگمانی کر کے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ اس کے بارے میں بدگمانی کریں گے.
ٹھیک ہے. بہرحال دونوں صورتوں میں ہمیں بھی بچانا چاہیے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کوئی کس طرح کی بدگمانی نہ کریں. اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.